如果给你的恩道高开放نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم محترم حضرات اور معزز خواتین تحویل قبلہ کا حکم تکرار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کے 70-18 حکم میں دے رہے ہیں تاکہ جو پروپیگنڈا اس حکم کے حوالے سے یہود کی طرف سے ہو رہا تھا اس کی زوردار نفی ہو. فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جہاں کہیں پر بھی نکلیں یعنی جہاں کہیں پر بھی جائیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, تو اپنے چہرے کو پھیر لیجئے نماز کے دوران مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ, اور بے شک یہ حکم حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی اس سے غافل نہیں ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں کہیں پر بھی نکلیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, تو اپنے چہرے کے رخ کو پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ, اور اے مسلمانوں تم دنیا میں جہاں کہیں پر بھی ہو. فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا, تو اپنے چہروں کو پھیر لو مسجد حرام کی طرف. لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ, تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت. یہ لوگ یہ جانتے ہیں, یہ اہل کتاب جانتے ہیں کہ اصل قبلہ جسے آدم علیہ السلام نے بنایا تھا, جسے ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کیا تھا, اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ تھا وہ خانہ کعبہ ہی ہے. تو اگر تم نے خانہ کعبہ کو مسجد حرام کو قبلہ نہ بنایا تو کل یہ تم پہ اعتراض کر دیں گے. ہماری کتابیں بتا رہی ہیں کہ اصل قبلہ تو وہ ہے, اور یہ مسلمان کدھر رخ کر رہے ہیں. تو فرمایا تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ رہے. اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ, سوائے ان میں سے وہ لوگ کے جو ظلم کرے, جو دھاندلی پر ہٹ دھرمی پر اتر آئیں. فلا تخشوہم, بس ان سے مت ڈرو. وخشونی, اور مجھ سے ڈرو. ولأتم نعمتی علیکم, تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دوں. جو مجھ سے ڈرے گا میں اسے اپنی نعمتوں سے نوازوں گا. ولعلکم تہتدون, اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے. اگر ہدایت کی نعمت ہے تو ہر نعمت نعمت ہے. ہدایت نہ ہو تو پھر دنیا کی کوئی نعمت حقیقت میں نعمت نہیں ہے. مثال کے طور پر زندگی ایک نعمت ہے. اگر ہدایت ہوگی انسان اس زندگی کو نیکیوں میں لگائے گا, زیادہ زیادہ نیکیاں کر کے اپنی آخرت کے لیے توشہ بنائے گا. ہدایت نہیں ہے تو جتنی لمبی زندگی ہوگی اتنی زیادہ نافرمانیاں ہوں گی, اور یہ لمبی زندگی اس کا حساب کتاب انسان کے لیے مشکل ہو جائے گا. اب اس کے بعد وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے دعا کی تھی کہ اللہ ہماری نسل میں ایک ایسے رسول کو بھیج دے جو کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے اور ان کا تزکیہ کرے, انہیں احکامات سکھائے, حکمت سکھائے. اللہ تعالیٰ اس دعا کی قبولیت کا اعلان فرما رہے ہیں. الطاف حسن حالی نے اسی لیے کہا تھا اللہ کے رسول کے بارے میں کہ ہوئی پہلوے آمنا سے حویدہ دعائے خلیل اور نوید مسیحا. اللہ کے رسول دعائے خلیل کا نتیجہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی. اس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا اس بشارت کا سورہ صف میں. فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, او جیسا کہ ہم نے بھیجا ایک رسول تم ہی میں سے. وہ رسول کرتے کیا ہیں؟ یتلو علیکم آیاتنا, وہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں. ہماری آیتیں تلاوت کر کر کے غافلوں کو غفلت سے نکالتے ہیں. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. اللہ کے رسول نے قرآن کی آیات تلاوت کر کر کے لوگوں کو متوجہ کیا حق کی طرف, اور لوگوں کو متوجہ کیا اصل حقائق کی طرف. نمبر دو, وَيُزَكِّيكُمْ, اور اللہ کے رسول تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. آپ نے تزکیہ بھی قرآن کے ذریعے سے کیا. قرآن ہی سورہ یونس کی آیت نمبر 57 کی روح سے شفاء لما فی الصدور ہے. آپ نے تزکیے کے لیے کوئی مصنوعی طریقے اختیار نہیں کیے, کوئی وہ ریاضت اختیار نہیں کی جو آج کل خانقاہوں میں رائج ہیں کہ ضربے لگانا اور مراقبے کرنا. نہیں, راتوں کو اٹھو, ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھو. تو آپ نے قرآن کے ذریعے سے تزکیہ کیا. قرآن کا آپ نے اندر اتارو, جون جو قرآن اندر اترتا گیا کیفیات بدلتی گئیں. اور وہ صحابہ اکرام جو دور جہلیت میں جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے تھے, اب وہ اللہ والے بن گئے. اب انہیں آخرت کی فکر نے اس طرح سے اپنے اندر جذب کر لیا کہ اب وہ اپنے بجائے ترجیح دیتے اپنے دوسرے بھائی کو. یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, وہ طالب عقبہ بن گئے, وہ عرفان الہی محبت الہی سے سرشار ہو گئے. فرمایا وہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور پھر وہ تمہیں احکامات سکھاتے ہیں اور حکمت اور دانائی سکھاتے ہیں. مکی دور میں احکامات نہیں آئے, مکی دور میں تو تلاوت آیات کے ذریعے سے لوگوں کو جمع کیا جاتا رہا اور ان کا تزکیہ کیا جاتا رہا. اب جب تزکیہ ہو گیا, اب صحابہ اکرام پر جب آخرت کی فکر چھا گئی, اب صحابہ اکرام خود پوچھتے تھے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کیا کریں. ابھی آگے وہ آیتیں آئیں گی. پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں, پوچھتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ کیسے سلوک کریں, وہ پوچھتے ہیں کہ جوئے اور شراب ان کے بارے میں حکم کیا ہے. اب مدنی دور میں احکامات کا نزول ہوا اور ساتھ ساتھ اللہ نے حکمتیں بھی نازل کیں تاکہ جون جون حکمت معلوم ہو دین کے حقائق کی, احکامات کی, ان شرح دین پر احکامات کے پر عمل پر اور بڑھ جائے. فرمایا وہ تمہیں احکامات سکھاتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق دو طرفہ ہوگا. اوفو بعہدی اوف بعہدکم, تم نے جو عہد مجھ سے کیا تم اس کو پورا کرو, اور جو میں نے تم سے عہد کر رکھا جنت کا میں اس کو پورا کروں گا. اسی طریقے پر تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا. بشکرولی, اور میرا شکر کرو, میں نے تم پر کتنا بڑا کرم کیا ہے. تمہیں اللہ کے رسول کی امت میں پیدا کیا ہے, تمہیں قرآن جیسی پیاری کتاب دی ہے, میرا شکر کرو. ولا تکفرون, اور میری ناشکری مت کرو. یہاں پر آ کر وہ مضمون مکمل ہوا جس میں کہ خطاب کا غالب رخ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کی طرف تھا. اب سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے کہ جس میں خطاب اب اس کا غالب رخ مسلمانوں کی طرف ہے. اور نوٹ کیجئے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے خطاب کے ضمن میں دو مضامین بیان فرما رہا ہے. ایک مضمون کا تعلق ہے احکامات شریعت سے, اور دوسرے کا تعلق ہے نفاذ شریعت کی جد و جہد سے. اب یہ جو احکامات شریعت ہیں ان میں بھی پھر دو حصے ہیں. کچھ احکامات آ رہے ہیں عبادات سے متعلق, نماز, روزہ, حج, زکات, ان کے بارے میں, اور کچھ احکامات آ رہے ہیں معاملات سے متعلق. سود کی حرمت کا بیان آ رہا ہے, اور اس کے بعد پھر قرض کے حوالے سے تفصیلات آ رہی ہیں, شادی بیاہ اور طلاق اس کے حوالے سے کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں, کو وصیت کا ذکر آ رہا ہے. تو دو یہ لڑیاں ہیں جن کا تعلق احکامات شریعت سے, اور پھر دو مضامین کی لڑیاں ہیں کہ جن کا تعلق نفاذ شریعت سے ہے. مال سے شریعت کے نفاذ کے لیے جہاد, انفاق فی سبیل اللہ, اور جان سے شریعت کے نفاذ کے لیے جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ. تو یہ چار لڑیاں ہیں, لیکن ان چاروں لڑیوں کو بٹ کر ایک ڈوری بنائی گئی ہے. تو آپ جب اس ڈوری کے ساتھ ساتھ چلیں گے تو کبھی ایک لڑی آئے گی, کبھی دوسری, کبھی تیسری, اسی طریقے پر. اور اس خوبصورت ڈوری میں پانچ بڑے بڑے نگینے ہیں جو بڑی بڑی آیات کی صورت میں ٹانگ دیے گئے ہیں. آیت البر, بڑی آیت جس میں اللہ نے نیکی کی حقیقت بتائی. آیت الاختلاف, وہ عظیم آیت بتایا گیا کہ کیوں لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوتے ہیں. آیت الکرسی, وہ آیت کے جس میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات, اس کی کیا کیفیت ہے, تمام آیتوں کی سردار. آیت دین, وہ آیت کے جس میں اللہ نے قرآن پاک کی طویل ترین آیت جس میں کہ قرض کے لین دین کے بارے میں ہدایات ہیں. آیت الآیات, ایک ہی آیت میں اللہ کی کئی نشانیوں کا بیان. تو یہ پانچ بڑی بڑی آیتیں انشاءاللہ اس حصے میں ہمارے سامنے آئیں گی. آغاز ہوتا ہے خطاب کا مسلمانوں سے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو مدد حاصل کرو استقامت سے، صبر سے اور نماز سے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ نہ سمجھنا کہ مدینے آنے کے بعد اب تمہیں یہاں پر چین اور سکون مل جائے گا. مکہ میں تو کفار کی اکثریت ہی ظلم و ستم کرتے تھے، تم شاید سمجھو کہ مدینے میں آنے کے بعد یہاں تو اکثریت مسلمانوں کی ہے، لہذا یہاں پر اب ہم آرام کی نیند سوئیں گے. نہیں، ابھی مزید امتحانات کا سلسلہ شروع ہوگا. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی امتحان کی نئی نئی صورتیں آنی ہیں. اللہ نے بڑی کٹھن آزمائش تمہارے اوپر ڈال دی ہے، لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی گواہی دینے کا حق ادا کرنا، اس کے لیے تمہیں بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی. لہذا اس کے لیے کیا کرو، مدد مانگو اللہ سے. اور مدد کے حصول کے ذرائع دو ہیں، ایک ہے استقامت. تم اگر ڈٹ جاؤ گے اللہ کی راہ میں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ جائے گی. کچھ عرصے اللہ تمہیں آزمائے گا، دیکھے گا یہ ڈٹتے ہیں کہ نہیں. اگر تم ڈٹ گئے تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. اور مزید یہ ہے کہ اللہ سے لو لگاؤ، راتوں کو اٹھو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو، اللہ سے دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری مدد فرمائے گا. استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے، ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور نہ کہنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں کہ وہ مردہ ہیں. اب تم پر جنگ فرض کر دی جائے گی اور تمہیں اللہ کی راہ میں جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑیں گے. اب ایک نیا امتحان شروع ہو جائے گا، تمہیں میدان جنگ میں جا کر نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا پڑے گا، اپنی گردنیں کٹوانی پڑیں گی. اور فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، یہ نہ سمجھنا کہ وہ مردے ہیں، یہ نہ کہنا وہ مر چکے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کی سمجھ نہیں ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. سورہ آل عمران میں مضمون آئے گا کہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. حدیث میں بڑی پیاری حدیث آتی ہے کہ جنت میں اللہ شہداء کو پرندوں کے سے جسم عطا فرماتا ہے، وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں اور ان کے گھر بڑی خوبصورت قندیلوں کی طرح ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ان سے کہ بھئی تمہاری اور کوئی خواہش ہے، وہ کہتے ہیں کوئی نہیں. اللہ پوچھتا ہے اور کوئی خواہش ہے، وہ کہتے ہیں نہیں. اللہ جب پوچھتا رہتا تو کہتے ہیں کہ اللہ تو پوچھتا ہی رہے گا، کیوں نہ بتا دیں. وہ کہتے ہیں اللہ ایک خواہش ہے. اللہ پوچھے گا وہ کیا؟ کہا کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم پھر تیری راہ میں گردن کٹوائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرمائے گا کہ نہیں، یہ میری سنت نہیں ہے، میں دنیا میں ہر ایک کو ایک ہی دفعہ بھیجتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف سے اور کچھ بھوک سے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مالوں اور جانوں اور میووں کے نقصان سے. جو بھی اس راہ میں آئے گا اس وہ سمجھ لے کہ یہ راہ، یہ کوئی چھاؤں نہیں ہے، یہ بڑی تپتی راہیں ہیں، یہاں پر تو بڑی آزمائشیں ہوں گی. صحیح اسلام پر عمل ہو اور دین کے غلبے کے لیے جد و جہد ہو تو پھر دنیا قربان کرنی پڑے گی، اور دین کے غلبے کی راہ میں وہ تمام مشکلات آئیں گی جو صحابہ اکرام کو آئیں. مال بھی لگانا پڑے گا، جانیں بھی دینی پڑیں گی، پھلوں کا نقصان ہوگا. کھجور کا پھل تیار ہے، کچھ عرصے میں اترنے والا ہے، اگر اس کا انتظار کرتے ہیں تو خطرہ ہے کہ روم کا بادشاہ مسلمانوں کی ریاست میں گھس آئے گا، حملہ کر دے گا. لہذا اس سے پہلے کہ وہ داخل ہو آگے جا کر اس کا رستہ روکنا ہے. لہذا کھجور کی پوری فصل لگی ہوئی ہے، پیچھے اس کے خراب ہونے کا ڈر ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو. اور 30,000 صحابہ اکرام غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول کے ساتھ نکل گئے، نقصان ہوا، کھجور کی فصل نہیں اتار سکے، پیچھے عورتیں تھیں وہ تو اتار نہیں سکتی تھیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف سے، بھوک سے، مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے. وبشر الصابرین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خوشخبری سنائیے ڈٹ جانے والوں کو. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالو تو یہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم پورے کے پورے اللہ کے ہیں، ہم ہیں ہی اللہ کے، جو اللہ ہمارے ساتھ کرے اللہ کا پورا حق ہے، ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہاں کی ہر تکلیف وقتی ہے، عارضی ہے، ہم نے ہمیشہ یہاں پر نہیں رہنا، ہم نے خود اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر عنایات ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، بے شک صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر میں سے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہیں۔ شعیرہ کہتے ہیں اس شے کو جس کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا شعور پیدا ہو۔ تو بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جو شاعر اللہ میں سے ہیں، خانہ کعبہ بھی ہے، خانہ کعبہ کی طرف لے جائے جانے والے قربانی کے جانور بھی ہیں، حجاج بھی ہیں جو یا جو ہے عمرہ کرنے والے بھی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے خاص لباس پہنا ہوا احرام کا جا رہے ہوتے ہیں حرم کی طرف۔ کس لیے جا رہے ہیں؟ اپنا پیسہ کیوں لگایا ہے؟ اپنا وقت کیوں قربان کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی طریقے پر صفا مروہ یہ دونوں پہاڑیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ ان کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ہاجرہ کی وہ بے چینی ایک دم سامنے آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سلام علیہا کو اور اپنے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے پاس ایک ایسی سرزمین میں چھوڑا جو وادن غیر ذی زرعن تھی، بنجر زمین، جہاں پر نہ پانی تھا نہ گھاس کا تنکا اگتا تھا، کوئی وہاں پر زندہ رہنے کا امکان نہیں تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا، اللہ کی خوشنودی کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جب بچہ پیاس سے بلک رہا تھا، جب ماں کو پیاس لگی ہے اور ماں پانی پیے گی تو تبھی ماں کے وجود میں وہ دودھ ہوگا جو کہ بچہ استعمال کر سکے گا، تو جب پانی کی ضرورت ماں کو ہوئی ہے اور بچہ بلک رہا تھا دودھ کے لیے، تو پانی کے تلاش میں کبھی صفا پہاڑی پر چڑھتی ہیں، کبھی بھاگ کر مروہ پہاڑی پر چڑھتی ہیں۔ یہ جو انہوں نے 7 چکر لگائے صفا اور مروہ کے درمیان، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی اس بندی کی یہ بے چینی اور قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو ایک مستقل رکن بنا دیا، حج کا بھی اور عمرے کا بھی، جس کو ہم صحیح کہتے ہیں۔ صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ اب جب مسلمان حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے تھے مکہ، تو وہ دیکھتے تھے کہ ان پہاڑیوں کے اوپر بتوں کی مورتیاں رکھی ہوئی ہیں مشرکین نے، تو مسلمان سمجھتے تھے کہ ایسا تو نہیں کہ یہ جو صفا مروہ کے درمیان صحیح ہوتی ہے طواف ہوتا ہے، اس میں کوئی ان بتوں کا تقدس بھی شامل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اصلاح فرما رہے ہیں کہ یہ ہرگز بتوں کے تقدس کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک بندی کی جو قربانی ہے دین کے لیے اس کی یاد ہے۔ فرمایا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ دونوں کی دونوں پہاڑیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا شعور حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ فمن حج البیت، تو جو کوئی بھی اللہ کے گھر کا حج کرے، اوے تمرا یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یتطوف بہما، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان طواف کرے، یعنی وہ طواف کرے اور پوری دل جمعی کے ساتھ کرے، اس میں کوئی جو ہے وہ مورتیوں کا تقدس نہیں ہے۔ اب کیوں اللہ نے اس کا ذکر کیا یہاں پر؟ اس لیے کہ ابھی ذکر آ رہا تھا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنی پڑے گی، شہادت کے جام نوش کرنے پڑیں گے۔ اس وقت جنگ کا اولین ایک مقصد تھا مسجد حرام کو بتوں کی گندگی سے پاک کرنا۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں گے اس صورت میں کہ جب جنگ کا ذکر آتا ہے تو ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی مسجد حرام کا، اور یا یہ ہے کہ مکہ کا ذکر بھی کر دیتے ہیں تاکہ سامنے ہدف رہے کہ اولین مقصد اس جنگ کا یہ ہے کہ اللہ کے اس مقدس گھر کو اور مقدس شہر کو شرک کی گندگی سے پاک کرنا ہے، صفا مروہ سے بھی ان مورتیوں کو ہٹانا ہے۔ فرمایا ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی بھی خوشی خوشی کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی بہترین قدردان ہے اور سب کو جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، اب ایک بار پھر گفتگو کا رخ جا رہا ہے علماء یہود کے جرم کی طرف، کہ جو جانتے تھے کہ حضرت محمد اللہ کے سچے رسول ہیں اور مسجد حرام ہی اصل قبلہ ہے، لیکن وہ بدبخت اس کو چھپا رہے تھے اس حق کو. فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو ہم نے نازل کیا ہے واضح تعلیمات اور احکامات اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اسے واضح کر دیا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور ان پر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے. یہ لعنت کرنے والے کون ہیں آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ جرم ہم بھی کرنے لگیں اور ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو جان بوجھ کر چھپائیں، خاص طور پر جو صاحب علم ہیں کہ اگر یہ بات کی تو لوگ ناراض ہو جائیں گے اور فلاں مخیر حضرات کی طرف سے چندہ نہیں ملے گا اور یہ جو ہے وہ دشمنی ہو جائے گی، جان کا خطرہ ہو جائے گا، تو پھر یہ ہے کہ یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے. یہ پھر وہی جرم ہے جو علماء یہود نے کیا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں ڈنکے کی چوٹ پر حق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان کے جو اس روش سے توبہ کر لیں، کتمان حق کی روش سے، حق کو چھپانے کی روش سے، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے رویے کی اصلاح کریں، وَبَيَّنُوا، اور حق کو بیان کریں، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر میں نظر کرم کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک میں تو نظر کرم کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، یعنی اس حکم کا کفر کیا اور زندگی بھر وہ حق کو چھپاتے رہے، وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّار، اور بد نصیب مرے اس حال میں کہ وہ کافری تھے، توبہ نہیں کی، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر لعنت ہوگی اللہ کی اور تمام فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی. قیامت کے دن تمام انسان گمراہ کرنے والوں پر، حق کو چھپانے والوں پر لعنت کریں گے. یہ ہے لاعنون کی وضاحت. لعنت کرنے والے کون ہیں؟ اللہ، فرشتے اور تمام انسان. خالدین فیہا، وہ اس لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان پر سے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں کو مہلت اور وقفہ دیا جائے گا، عذاب مسلسل رہے گا. وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ، تو دیکھو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. اگر انسان اللہ کو معبود بنا لے کبھی حق کو نہیں چھپائے گا. یہ روپیہ، پیسہ، مفادات، گدیاں، یہ معبود بن جاتی ہیں، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، تبھی انسان حق کو چھپاتا ہے اور اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے. تمہارا معبود ہے ایک ہی معبود، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الرحمن الرحیم، اور وہ اس کی رحمت میں جوش ہے. الرحیم، اور اس کی رحمت مسلسل ہے. اب پہلا موتی آ رہا ہے، ایک پہلی بڑی آیت، آیت الآیات، وہ آیت کے جس میں اللہ کی کئی نشانیوں کا بیان ہے. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی بناوٹ اور تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں، رات اور دن کے اس گردش کے نظام میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور ان کشتیوں میں جو کہ چلتی ہیں سمندر میں، بما ینفع الناس، اس مال و اسباب کے ساتھ جو کہ لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے پانی، فاحیا به الارض بعد موتها، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے اللہ نے زندہ کیا زمین کو اس کی موت کے بعد. زمین مردہ تھی، بارش برسی اور زمین سے کیسا کیسا سبزہ اور کیسی کیسی نعمتیں نکل آئیں، گویا زمین زندہ ہو گئی. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور وہ جو اللہ نے زمین میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے، وَتَصْرِیفِ الرِّیَاحِ، اور ہواؤں کے بدلنے میں، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہیں، بڑے بڑے وزنی بادل ہیں جن سے کروڑوں گیلن پانی جو ہے وہ بارش کی صورت میں نازل ہوتا ہے، یہ بڑے بڑے بادل تیر رہے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان. فرمایا لَآیَاتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ، یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. حق میری دسترس سے باہر ہے، حق کے آثار دیکھتا ہوں میں. اتنی بڑی کائنات خود نہیں بن سکتی, کس نے بنائی ہے؟ اور اتنی بڑی منظم کائنات کا یہ نظام خود نہیں چل سکتا, کوئی ہے جو نظام میں ہستی چلا رہا ہے؟ اور یہ ساری کی ساری نعمتیں کس کے لیے ہیں؟ ہمارے لیے ہیں, ان سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے. تو ان آیات پر غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شکر کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ان آیات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا, اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کو دوسرے شریک ٹھہرا دیے. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, ارے ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے اعتبار سے انتہائی پکے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات سے ٹوٹ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور کاش کے دیکھیں وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے, جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے شریک ٹھہرا کر ان سے محبتیں کی ہیں. اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ, جبکہ وہ عذاب کو دیکھیں گے. اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, کہ قوت کل کے کل اللہ ہی کے اختیار میں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے. وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے پیشواؤں کو, لیڈروں کو, چاہے وہ سیاسی لیڈر ہوں اور چاہے وہ مذہبی پیشوا ہوں, ان کو اہمیت دی اور ان کا کہنا مان کر اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی, اب قیامت کے دن کیا ہوگا, کیا برا حال ہوگا ان کارکنوں کا اور ان مریدوں کا؟ فرمایا استبر الذین تبعوا, جبکہ اعلان بیزاری کریں گے وہ لوگ کہ جن کی پیروی کی گئی. من الذین تبعوا, ان لوگوں سے کہ جنہوں نے پیروی کی. ورعب العذاب, جبکہ وہ دیکھیں گے عذاب. لیڈر کہیں گے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, پیر, دنیا دار پیر اپنے مریدوں سے جان چھڑائیں گے, دنیا دار قائدین اپنے کارکنوں سے جان چھڑائیں گے. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ, اور ان کے درمیان تمام رشتے کٹ جائیں گے. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا, اس وقت کہیں گے یہ پیچھے چلنے والے, یہ کارکن اور مرید اس وقت کہیں گے, لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً, اے کاش اگر ہمارے لیے دنیا میں دوبارہ لوٹنا ممکن ہوتا. فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ, تو ہم ان لیڈروں سے ایسے ہی اعلان بیزاری کرتے. کما تبرؤوا منا, جیسے کہ آج انہوں نے ہم سے اعلان بیزاری کی ہے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا ان کے سارے کے سارے اعمال, ان کی ساری سرگرمیاں بطور حسرت ان پر. وما ہم بخارجین من النار, اور وہ نہ ہوں گے جہنم کی آگ سے نکلنے والے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا دار لیڈروں کی پیروی کرنے سے محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارا تعلق اللہ سے جوڑے, اللہ کی کتاب سے جوڑے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.